الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے باطن کے لیے، یعنی انسان کی زندگی میں جو بھی اعمال وہ کرتا ہے اس کے لیے صدق کو ضروری قرار دیا. صدق اور اخلاص دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر ان کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن صدق کا جو لفظ ہے وہ اخلاص کے مقابلے میں زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حاصل صدق کا یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی میں شریعت و سنت کی اتباع کرے. لفظی معنی تو صدق کے ہوتے ہیں سچائی، اور عام طور سے اردو میں جب ہم صدق کہتے ہیں، سچائی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے، جو بات کہے وہ سچ ہو. یہ بھی درحقیقت صدق کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ انسان کی پوری زندگی میں جو کام بھی وہ کر رہا ہے وہ سچا کام، اور جو عمل کر رہا ہے وہ سچا ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ فلاں عمل کر رہا ہے، حقیقت میں وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو. اب جیسے مثلا بدعات کرنے والے جو بدعات ایجاد کرتے ہیں تو ان میں اخلاص تو ہوتا ہے، بسا اوقات اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن صدق نہیں ہوتا، کیونکہ عمل جو کر رہے ہیں وہ جو طاعت سمجھ رہے ہیں جس کو، وہ طاعت نہیں ہے. جس کو عبادت سمجھ رہے ہیں وہ عبادت نہیں ہے. اب تیجا کرنا اور دسواں کرنا اور بیسواں کرنا اور چالیسواں کرنا، اس کو عبادت سمجھتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے اوپر جلوس نکالنا اور گنبد خضرا کی شبیہیں جمع کر کے اس کے گرد جمع ہونا، اور اس کو یہ بظاہر تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا جا رہا ہے، اخلاص بھی ہے، لیکن صدق نہیں ہے. یعنی وہ جس محبت کو کہہ رہے ہیں کہ محبت کا ہم اظہار کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ محبت کا اظہار وہ صدق نہیں رکھتا، کیونکہ محبت وہ ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبت کہے، وہ نہیں جو میں اپنے دل سے گھڑ کر کوئی راستہ بنا لوں. تو جتنی بدعات ہیں وہ سب میں بکثرت اخلاص ہوتا ہے لیکن صدق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو چیز عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ جل جلالہ کی نظر میں صحیح معنی میں وہ عبادت نہیں ہے، وہ طاعت نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ صدق سے محروم ہے. جب صدق سے محروم ہے تو اس کے اوپر کوئی ثواب بھی مرتب نہیں. محض اخلاص تنہا کارآمد نہیں ہوتا, محض نیت کر لینا کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں یہ کافی نہیں ہوتا. جب تک نیت, جب تک کہ عمل اس سیرت اور سنت کے مطابق نہ ہو, شریعت اور سنت کے مطابق نہ ہو. هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. کہ وہ سعی تو کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, لیکن اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, اخلاص سے کر رہے ہیں, لیکن وہ دنیا اور آخرت میں ان کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. محض اخلاص تنہا کارآمد نہیں ہوتا. یہاں ایک بیچ میں ایک بات یاد آ گئی کہ ایک حدیث کے طور پر ایک بات مشہور ہے, اکثر و بیشتر زبانوں پر رہتی ہے کہ نیت الخیر, نیت المومن خیر من عملہ. یہ حدیث کے طور پر بیان ہوتی ہے اور ہے حدیث روایات میں ہے, لیکن سند اس کی ضعیف ہے, سند یہ کوئی پکی حدیث نہیں ہے. اور اگر چونکہ ضعیف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کمزور ہے اس کے راوی, لہذا مشکوک ہو گئی اس کی وجہ سے کوئی حکم شرعی اسے مستنبط نہیں کیا جا سکتا. تو ہے تو مشکوک لیکن بہت کثرت سے زبانوں پر رہتی ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو کیا مطلب اس کا کہ عمل سے زیادہ بہتر ہے نیت؟ اس کے اگر یہ حدیث ثابت ہو تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں صحیح. ایک معنی تو یہ جس کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے محض نیت کر لینے پر بھی اجر و ثواب عطا, کسی طاعت کا, کسی حقیقی طاعت, کسی حقیقی عبادت کی نیت کر لینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں. جیسے میں حدیث سنائی تھی نا کہ ایک شخص تھا, اس کے اعمال پیش ہوئے تو نام اعمال جتنے بھی بڑی بڑی عبادتیں لکھی ہوئی تھی, رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو تو ڈال دو, بیکار رہی ہے, کیونکہ یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا گیا تھا, میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا گیا تھا, کوئی ریاکاری ہوگی, کچھ اور ہوگا, اس کو تو نکال دیا. اور پھر جب کہا کہ فلاں عمل بھی لکھ دو, فرشتہ نے بولی اللہ یہ انہوں نے عمل تو کیا نہیں تھا, کہا مگر انہوں نے نیت کی تھی. تو بعض مرتبہ جس کو میں کہہ رہا تھا حسرت نایاب, کہ کسی یہ حسرت کے کاش مجھے یہ موقع ملا ہوتا تو میں یہ کام کرتا, سچے دل سے آدمی اگر یہ نیت کرے تو بعض اوقات اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو وہ عمل سے بہتر ہونے کے معنی یہ ہے کہ عمل کرنے میں تو کچھ آدمی کو کام کرنا پڑتا, کچھ مشقت ہوتی, کچھ محنت اٹھاتا, اور یہاں مشقت محنت اٹھائے بغیر محض ارادے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عطا فرما دیا. یا تو یہ معنی ہے, یا پھر یہ معنی ہے کہ جو بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول ہوتا ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے, ایک عمل اور ایک نیت, دونوں کا مجموعہ مل کر اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے. ان دونوں مجموعے میں نیت افضل ہے عمل سے, کیونکہ نیت سے بغیر عمل کے بھی بعض اوقات ثواب مل جاتا ہے, عمل سے بغیر نیت کے کبھی ثواب نہیں ملتا. اس واسطے نیت بہتر ہے عمل کے مقابلے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ صدق جو ہے وہ سچائی ہے ہر معاملے میں, اور اس کا خلاصہ اگر نکالیں تو یہ ہے کہ شریعت و سنت کے مطابق انسان زندگی گزارے, وہ ہے صدق. اب سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، تنہا نیکی اس میں منحصر نہیں ہے. ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. سچے لوگوں کی تعریف کیا فرمائی کہ جن کے اندر یہ اوصاف ہوں گے وہ ہیں صدق والے، وہ ہیں سچے والے. کہ سچ آدمی اگر فرض کرو کہ باپ ہے تو سچا باپ ہو، جو باپ جیسا ہونا چاہیے شریعت اور سنت کے مطابق ویسا ہو. بیٹا ہے تو سچا بیٹا ہو، جو بیٹے کے اوصاف ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہوں. جو شوہر ہے تو سچا شوہر ہو، جو بیوی ہے تو سچی بیوی ہو. جو اوصاف شریعت اور سنت نے شوہر اور بیوی کا مقرر کیا وہ ان کے اندر موجود ہوں. اگر پڑوسی ہے تو سچا پڑوسی ہو، کہ جو شریعت نے پڑوسی کے ذمے حقوق ادا عائد کیے ہیں ان کو ادا کرنے والا ہو. تو جس تاجر ہو تو سچا تاجر ہو، ملازم ہو تو سچا ملازم ہو، کاشتکار ہو تو سچا کاشتکار ہو. یعنی شریعت و سنت نے ان کاموں کے جو طریقے مقرر فرمائے ہیں ان طریقوں کے مطابق وہ انجام دے رہا ہو وہ کام، وہ سچا ہے. تو اس کی مثالیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں. لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو، اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخر پر اور کتاب اللہ پر، انبیاء کرام پر، اور ان پر ایمان سچا ایمان ہو. سچا ایمان وہ ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کر دے. اگر ایمان تو لیے بیٹھا ہے لیکن وہ عمل پر آمادہ نہیں کر رہا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے صدق میں کمی ہے، ایمان کے صدق میں کمی ہے. آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور جو مال دے اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں مال دے کس کو؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، ان کو مال دے اللہ کی محبت میں. یہاں پر یہ کہہ دیا کہ جو دے رہا ہے وہ اللہ کی محبت میں دے رہا ہے. جب اللہ کی محبت میں دے رہا ہے تو اس کو اس بات کا انتظار نہ ہونا چاہیے کہ جس کو دیا وہ شکریہ ادا کرے یا وہ احسان مانے، اس کا انتظار نہ ہو. نہ اس بات کا انتظار ہو کہ مجھے کوئی بدلہ دے، بلکہ اللہ کی محبت میں جب دے رہا ہے، آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں جب دے رہا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ یہ کہے گا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں جو کچھ دے رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہیے اور نہ تم سے شکریہ چاہیے. دیکھو اگر یہ صدق ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمل سے پیدا فرما دے کہ جب کوئی چیز دیں یا کوئی اچھا سلوک کریں کسی کے ساتھ تو وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور اس کا انتظار نہ ہو کہ وہ شکریہ ادا کرے، اس کا انتظار نہ ہو کہ وہ مجھے کوئی بدلہ دے، میں نے اچھا سلوک کیا تو میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. اگر آدمی ہم اس کے اوپر یعنی پختہ ہو جائیں، اس وقت کے اوپر یہ سچائی ہمارے اندر حاصل ہو جائے تو ذرا اندازہ کرو کہ جتنے جھگڑے فساد دنیا میں ہو رہے ہیں یا جتنی جو آپس میں نفرتیں ہو رہی ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بدگمانیاں ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا. ساری بدگمانیاں اور ساری جھگڑے فساد اس وجہ سے، میں نے تو یہ کیا تھا اس نے مجھے یہ بدلہ دیا، میں نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور وہ میرے ساتھ یہ کرتا، میں نے تو اس کو اتنی مرتبہ دعوت میں بلایا اس نے مجھے ایک مرتبہ نہیں بلایا. اور میں نے تو فلاں وقت میں اس کے مدد کی تھی اور وہ کبھی منہ پہ اس کے شور کا لفظ بھی نہیں آیا, کبھی اس نے ایک منہ پر اس نے منہ سے کبھی اعتراض بھی نہیں کیا. تو کیا معنی ہوا اس کے کہ جو کچھ کیا تھا وہ سچائی کے ساتھ نہیں کیا تھا, صدق کے ساتھ نہیں کیا تھا, وہ کیا تھا اس وجہ سے کہ تاکہ شکریہ ملے, اس وجہ سے کہ میری نیک نامی ہو, اس وجہ سے کہ دنیا مجھے کہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا, یا اس وجہ سے کہ مجھے موقع, میرے موقع پر وہ بدلہ دے. تو صدق تو نہ ہوا بھائی, یہ سچائی تو نہ. آت المال علی حبہ, جو دیا وہ اللہ کی محبت میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دیا, لہذا کوئی کسی بدلے کا انتظار نہیں, کسی شکرے کا انتظار نہیں. اسی لیے حدیث کریم, حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ, صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے, تو بھائی اس نے اچھا کیا تھا تو میں بھی کروں گا اچھا, یہ نہیں, بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے اور یہ اس کے جواب میں صلہ رحمی کر رہا ہے, دوسرا تو اب رشتہ داری کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور یہ اس کے جواب میں رشتہ داری کے حقوق ادا کر رہا ہے. یہ ہے کہ جو صحیح معنی میں صلہ رحمی کرنے والا, کیونکہ جو صلہ رحمی کر رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے لیے کر رہا ہے, اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہے, اس لیے کر رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھے رضا مندی کا پروانہ ملے, اس لیے کر رہا ہے. دوسرا جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا میری بلا سے, وہ اگر نہیں دیتا تو نہ دے, میں نے تو اس کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا تھا, میں نے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے. لہذا لیس الواصل بالمکافئ, بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے کہ بھئی وہ دے رہا تھا تو میں بھی دے رہا ہوں, وہ دے رہا تھا اس نے افطاری بھیجی میں بھی میں نے بھی بھیج دی, اور اس نے عیدی دی تو میں نے بھی دے دی, تو یہ اللہ کے لیے تو نہ ہوا. اللہ کے لیے ہوا کہ وہ جو اس بات کا انتظار نہیں ہے, کسی بات کا انتظار نہیں, ہاں دیکھے جیسے اردو میں مثل مشہور ہے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال, یعنی نیکی کی اور اس کا کوئی بدلہ کسی سے مطلوب نہیں, اس کا کوئی شکریہ مطلوب نہیں. یہ ہے صرف جس کو قرآن کریم علی حبہ, اور علی حبہ کی ایک تفسیر اور بھی ہے کہ حبہ کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف نہیں بلکہ مال کی طرف ہے, یعنی یہ کہ جس کے معنی یہ ہے ہوئے کہ وہ مال دیتا ہے باوجود اس مال کی محبت دل میں ہونے کے, مال کی محبت ہے دل میں, اچھا لگتا ہے اور جاتا ہوا برا لگتا ہے, لیکن اس کی محبت کے باوجود اللہ رغم وہ اللہ کے لیے دے رہا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف فرمایا گیا کہ اگر ایسے ہی کچھ کوڑا کرکٹ یا ایسی چیز جو بیکار ہو گئی وہ کہیں صدقے میں دے دی تم نے, تو وہ کوئی جو ہے وہ کوئی یعنی نیکی کی بات ہے. لا تیمم الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ, جو کچرا کوڑا کرکٹ ہے جو بالکل ناکارا ہو گیا, ہمارے کام سے ناکارا ہو گیا, وہ دے دیا نہیں, علی حبہ, اور اللہ تبارک و تعالی کے رضا کی خاطر جو محبوب مال ہے, جو پسندیدہ ہے, جس کی طرف دل لگا ہوا ہے, وہ دو اللہ کے راستے میں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, یہ ہے صدق کہ سچے بات طور پر خرچ کر رہے ہو. صحابہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ہر ایک نے جائزہ لینا شروع کر دیا, سب زیادہ میری محبوب چیز کون ہے, سب زیادہ محبوب چیز کون ہے, اور وہی چیز لا کے صدقہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ. تو یہ ہے صدق, کیا کہ آت المال علی حبہ ذوی القربیٰ, رشتہ داروں کو والیتاما یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں، جس کا بیچارہ مسافر ہے گھر میں، چاہے اس کے پیسے ہوں لیکن سفر میں نہیں ہے، اس کو دے دو. پھر فرمائے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور جو نماز قائم کرے. پھر بات کو یاد کر لیجئے، سارے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو، ہر جگہ ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو نماز کو قائم، اقام الصلاۃ، نماز قائم کی اس نے، کیا مانا؟ جماعت کے ساتھ پڑھی اور جو اس کے آداب و شرائط ہیں اس کے ساتھ پڑھی. اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور جو زکات دے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کسی سے کوئی عہد کر لیا، کوئی وعدہ کر لیا، تو اس کو پورا کرنے والے ہوں. جو کوئی عہد کر لیا، اگر دیکھو تو ہر انسان کی زندگی معاہدوں سے بھری پڑی ہے. سب سے پہلا معاہدہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اس نے ایک عہد مان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیا عہد مان لیا؟ کہ ایک یہ عہد باندھ لیا کہ میں آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانوں گا. اور معبود ماننے کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی ہیں کہ آپ کی حکم کی خلاف کسی کی اور کی اطاعت نہیں کرو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کوئی باپ کہے، شوہر کہے، حاکم کہے کہ فلاں گناہ کر لو، تو اس کے کہنے میں نہیں آؤں گا، اس کی بات نہیں مانوں گا، آپ کی مانوں گا. لا الہ الا یہ عہد. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، تو جب عہد کر لیا تو اس کو پورا کر. پہلا عہد تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے. پھر اور کتنے عہد کرتا ہے اپنی زندگی میں؟ جو خرید و فروخت کرتے ہو وہ سب ایک عہد ہے کہ میں اتنے پیسے دوں گا اور فلاں چیز خریدوں گا. تو اگر تاجر ہے تو وہ عہد کر رہا ہے کہ میں اس کو جو چیز فراہم کروں گا وہ فراہم کروں گا جس کی اس نے مانگ کی ہے، جس کی قیمت متعین ہوئی ہے. اس میں اگر کوئی کھوٹ ہو تو یہ عہد کے خلاف ورزی ہے. شوہر ہے، نکاح کرتا ہے بیوی سے، تو نکاح بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک عہد ہے، وعدہ ہے کہ بھائی ہم آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے کا حقوق ادا کریں گے. یہ عہد. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پھر اور معاہدات جو باقاعدہ تحریر میں آتے ہیں، جو ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں، قوموں کے درمیان ہوتے ہیں، وہ سب معاہدات اس میں داخل ہوتے ہیں، جائز معاہدات. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء، اور جو صبر کرنے والے ہیں. اور قرآن نے یہاں پر اسلوب بدل کر تعریف، قابل تعریف ہیں وہ لوگ کہ جو صبر کرنے والے ہیں، منصوب علی سبیل مدح ہے کہ یہ صبر کرنے والے ہیں. فی السراء والضراء، صابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، یعنی جب کوئی مشکل پیش آ جائے، بری حالت جس کو کہتے ہیں وہ پیش آ جائے، وہ ذرا یا کوئی نقصان پہنچ جائے، تو اس میں صبر کرنے والے، یہ سوچ کر صبر کرنے والے کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو کچھ مشکل آئی ہے یا پریشانی آئی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے آئی ہے، اور میں اس پر عقلاً راضی ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، لہذا اس تکلیف، یہ تکلیف بھی یقیناً کسی حکمت پر مشتمل ہے اس پر. البتہ میں چونکہ کمزور ہوں اس واسطے دعا بھی مانگتا ہوں کہ یا اللہ یہ تکلیف دور فرما دی. میرے حق میں یقیناً جب تک ہے میرے حق میں یقیناً فائدہ مند ہے، اس سے میرے گناہ دھل رہے ہیں، اس سے میرے درجات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے میرا اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ رہا ہوں. بزرگوں نے فرمایا کہ اگر پریشانی کا وقت ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے، بیماری ہو، آزاری ہو، کوئی اور فقر و فاقہ ہو، کوئی اور تکلیف ہو، تو یہ در حقیقت اس کو کہتے ہیں حضرات صوفیہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف پریشانی میں شکوہ نہ آئے، اللہ تعالیٰ کا سے شکوہ نہ آئے، گلہ نہ کرے، تو یہ تکلیف اور پریشانی جو ہے یہ مجاہدہ اضطراریہ ہوتی، اضطراری مجاہدہ. اپنے اختیار سے یہ مجاہدہ نہیں کیا، مشقت اپنے اختیار سے نہیں اٹھائی، من جانب اللہ آ گئی، تو مجاہدہ اضطراری ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ اضطراری مجاہدے میں درجات کی ترقی اختیاری مجاہدات سے زیادہ ہوتی، زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوتی، زیادہ تیز رفتاری سے اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ شکوہ نہ ہو، صبر ہو اس کے اوپر. صبر کا معنی یہ کہ یا اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں لیکن کمزور ہوں، تحمل نہیں کر سک رہا ہوں، اے اللہ اپنی رحمت سے اس تکلیف کو دور فرما دیجیے. اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور شکوہ کرنے والا نہ. تو الصابرین فی البأساء والضراء، یعنی بری حالت میں اور نقصان کی حالت میں، اور وحین البأس، اور لڑائی آ جائے، لڑائی کا موقع آ جائے دشمن کے ساتھ، دشمن کا مقابلہ ہو جائے، تو اس وقت میں انسان صبر سے کام لے، ثابت قدمی سے کام لے، بھاگے نہیں وہاں سے، بلکہ دشمن کے مقابلے پہ ڈٹا رہے جب جہاد کا موقع آ جائے، تو وہاں پر بھی صبر کرنا. الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اللہ اکبر. تین چیزیں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی، صبر تین حالت ہے، ایک بأسا، ایک غرا، ایک حین البأس. یعنی تشریح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ساری قسم صبر کے ذکر فرمائے. بأسا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف ایسی آ گئی جو ہمارے اختیار سے باہر ہے، بیماری آ گئی، بیمار ہو گیا انسان، خود بیمار ہو گیا، اس کے گھر والے بیمار ہو گئے، گھر کا کوئی فرد بیمار ہو گیا، یہ بأسا. اس میں بھی صبر کریں کہ اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں لیکن کمزور ہوں، یا اللہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، اپنی رحمت سے اس کو درست فرما دیجیے. بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ارواح ثلاثہ میں بیان فرمایا ہے، غالباً ارواح ثلاثہ میں، کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ یہ بیان فرما رہے تھے کہ جو مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں یا تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے حقیقت میں. اس بات کا، اس کا بیان فرما رہے تھے، مصیبت آتی ہے وہ بھی رحمت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سے گناہ معاف ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو کچھ گناہوں کا حساب کتاب ہے وہ دنیا ہی میں چکا دے، آخرت میں اس کو عذاب نہ دینا پڑے. اس نے جو کچھ بدعمالیاں کی، برے کام کیے، حتی الامکان جہاں تک ممکن ہوتا ہے، اللہ تبارک جہاں تک اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر اس کا حساب چکا دینا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آئے تو پاک صاف ہو کے آئے. اس کے لیے بیماریاں بھی آ جاتی ہیں, اس کے لیے تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں. کافر کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ اس سے اس کے کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے, لیکن مومن کو جو تکلیف آتی ہے یہاں تک کہ کوئی حت الہم یہمہ یا یہمہ, کوئی آدمی کے دل میں فکر پیدا ہو گئی, تشویش ہو گئی, تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس سے درجات بلند ہوتے ہیں. یہ مضمون حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ بیان فرما رہے تھے ایک مجلس میں, ابھی بیان فرما ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا جو بالکل معذور, ہاتھوں سے معذور, پاؤں سے معذور, اور چلنا پھرنا مشکل, کسی طرح گھسٹ گھسٹ کے وہ حضرت کے پاس پہنچا اور اس کے جسم سے جو ہے پیپ وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں خارج ہو رہی. دیکھ کر یہ آدمی کو ترس آیا کہ کس قدر مصیبت میں ہے. تو ابھی تو یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ بھائی جو کچھ بھی تکلیف ہے, جو کچھ بھی مصیبت ہے, جو کچھ پریشانی ہے, یہ بھی مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے, یہ کوئی بھاگنے کی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رحمت سے انسان کے گناہ معاف فرماتے ہیں. ابھی تو یہ مضمون بیان فرمایا, ایک دم سے آ گیا ایسا شخص کی جگہ, ہر ایک آدمی دیکھ کے اس کو یا اللہ یہ کیا ہے, کیا اس کے ساتھ ہو گیا ہے. تو حضرت نے فوراً دعا یہ فرمائی, یا اللہ اس کی اس بیماری کی نعمت کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرما دی. یعنی ہے تو یہ بھی نعمت, بیماری بھی ایک نعمت, لیکن اس نعمت کا ہم کمزور تحمل نہیں کر پا رہے, لہذا اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے اس کو تبدیل فرما دیجئے, عافیت اور صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجئے. اور یہی جملہ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ایسے وقت میں سنا جبکہ تمام سخت پریشانی میں تھے. میرے بڑے بھائی مرحوم مولانا محمد اشرف صاحب کے والد ماجد, ان کا انتقال ہوا تھا اور دل کی تکلیف الگ تھی, ہرپیز کی تکلیف الگ تھی, اور نواسیر کی تکلیف الگ تھی. سب تکلیفوں کا ایک مجموعہ, تکلیفوں اور صدموں کا مجموعہ. تو اس وقت میں یہ فرمایا, ایک مرتبہ منہ سے یہ نکلا کہ یا اللہ رحم فرما, یا اللہ رحم فرما. پھر خود ہی فرمایا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا, کیا اللہ تعالیٰ رحم نہیں فرما رہے؟ رحم ہی تو ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم ہے. مگر پھر وہی حضرت حاجی صاحب والی دعا فرمائی کہ اے اللہ اس صدمے کی اور بیماری کی نعمت کو عافیت اور راحت کی نعمت سے تبدیل فرما دی. ہے تو وہ بھی نعمت, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ میں کمزور ہوں, اس کا تحمل نہیں کر پا رہا, مجھے تبدیل فرما دی. تو باسا کے معنی ہوئے اس قسم کی مشکلات کے جو پیش آ جائے انسان کو, وضرا اور نقصان والی کر رہا, تجارت میں نقصان ہو گیا, مال میں نقصان ہو گیا, مال میں کمی آ گئی, یہ بھی ایک مصیبت ہے, اس میں بھی صبر کرنے والی, شکوہ نہیں کہ میں نے تو اتنے پیسے اکٹھے کیے تھے غائب ہو گئے یا نقصان ہو گیا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے دعا ہے کہ اللہ میں ہے تو آپ کے فیصلے میں فیصلہ برحق, لیکن میں کمزور ہوں، تحمل نہیں کر پا رہا ہوں، اللہ اس کو دور فرما دیجئے، میری تنگی کو کشادگی سے بدل دیجئے، میری تنگی کو کشادگی سے بدل دیجئے. پھر تیسرا فرما وحین البعث، یعنی جنگ کے وقت میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہو، اس وقت میں بھی ثابت قدم رہنے والے، صبر کرنے والے. ایک حدیث میں اس شخص کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو بیچارہ دل کا کمزور ہے، ایک تو بعض لوگ ہوتے ہیں دل کے قوی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، وہ جہاد میں اگر جنگ کے اندر جائیں تو ان کا جوش، ان کا ولولہ، ان کی جہاد کا شوق اور ان کی بہادری، اس میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مزہ آتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو بیچارے دل کے کمزور ہوتے ہیں مجھ جیسے، اور وہ بزدل ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر جیسے بہادر آدمی کے اندر طاقت ہوتی ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے بجائے ان کے دلوں میں بزدلی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے. اور لیکن چونکہ جہاد کا ایک عبادت ہے، اور جہاد یا تو فرض ہو جاتا ہے کسی وقت، یا کم از کم عبادت، عظیم ترین عبادت، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس میں جہاد میں شریک ہو کر میں قتل ہوں، پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل ہوں، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر قتل ہوں. تو اتنی اس کی فضیلت، تو اس کی وجہ سے باوجود اپنی کمزوری کے، کمزور دلی کے، وہ چلا جاتا ہے جہاد میں اللہ کی رضا کی خاطر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی خاطر، سنت پر عمل کرنے کی خاطر چلا جاتا ہے. لیکن وہاں اس کا دل لرز رہا ہوتا ہے طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے. تو اس کی بڑی سخت فضیلت بیان فرمائی، بڑی زبردست فضیلت بیان فرمائی، کہ اس کے باوجود اس کے دل میں جو ہے کمزوری آ رہی ہے، اور وہ کپ کپا رہا ہے اپنے بزدلی کی، یہی لفظ ہے الفاظ میں، جبن کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، اس کی بڑی فضیلت بیان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نفس پر اس شخص نے مشقت اس سے کہیں زیادہ اٹھائی جو بہادر ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے والا ہے، اس سے زیادہ مشقت اٹھائی. لہذا تو الصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جب لڑائی کا وقت آ جائے تو اس وقت میں بھی ثابت قدم رہتا ہے. تو اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں جنہوں نے سچائی کا کے اوپر عمل کیا، جو صدق پر عمل کرنے والے. واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں جو متقی ہیں. اولئک الذین صدقوا، اور جنہوں نے جانے دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، جانے دی تھی، تو کیا پیار سے اللہ تعالیٰ نے ذکر ہوا، الذین صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، الذین صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا اس میں سچے اٹھ رہے، جان دے دی، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس طرح جان دے دی. تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ صدق کے معنی یہ ہیں کہ آدمی جو کام کرے سچائی کے ساتھ کرے، جس حیثیت میں ہو اس حیثیت کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے. اگر تاجر ہے تو سچا تاجر ہو، اگر امانت امین ہے کسی کا تو سچا امین ہو، اگر شوہر ہے تو سچا شوہر ہو، اگر بیوی ہے تو سچی بیوی ہو، اور جس تعلق کے، جس قسم کا تعلق کسی سے قائم ہو تو وہ سچا تعلق، استاد ہو تو سچا استاد ہو، شاگرد ہو تو سچا شاگرد ہو، شیخ ہو تو صحیح شیخ ہو، مرید ہو تو سچا مرید ہو، ہر چیز میں سچائی اس کے صرف زبان پر نہیں بلکہ سارے اعمال کے اندر اس کی سچائی جھلکتی ہو، اور سچائی کے اوپر وہ عمل پیرا ہو، وہ ہے صادق. اسی کو صادق فرمایا، اولئک الذین صدقوا، اور انہی کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا راستہ کیا ہے کہ صادقین کے ساتھی بن جاؤ. بلکہ ہمارے حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمتہ اللہ علیہ، پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اس کا ترجمہ اس طرح فرماتے تھے کہ تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہ پڑو، صادقین کے ساتھ رہ پڑو، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو. تو یہ طریقہ بتا دیا کہ تقوی حاصل کرنے کا اور صدق حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کہ صادقین کی صحبت میں رہ پڑو، ان کے ساتھ رہو، ان کی باتیں سیکھو، ان کو دیکھو، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کا عکس تمہاری زندگی کے اندر بھی انشاءاللہ پیدا فرما دے. تو بھائی خلاصہ یہ نکلا کہ ساری گفتگو کا، کہ انسان کی زندگی اللہ جل جلالہ کے مرضی کے مطابق ہونے کے لیے، ہمارے سارے اعمال میں روح پیدا ہونے کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں، ایمان، اخلاص اور صدق. یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی. تو یہ چیزیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے تو سمجھو کہ ہمارے اعمال میں بھی روح ہے، ہماری عبادات میں بھی روح ہے، ہمارے ہر کام میں روح ہے. لیکن اگر اللہ بچائے ان میں سے کوئی چیز بھی مفقود ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں بے جان ہے، بے روح ہے. تو اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا. رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انعام ہوتا ہے کہ گیا سا گیا مجھ جیسا کمزور آدمی بھی وہ اس کا کچھ رجوع اللہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کو یہ دنیا کی مادی زندگی سے تھوڑا سا وہ کنارہ کر کے روح کی طرف، روحانی ترقی کی طرف آنے کا ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. لہذا یہ جو پورا رمضان ہے گزر گیا، اب چند گھنٹے باقی ہیں، تو اس میں اس بات کا عہد کیا جائے یہاں رہتے ہوئے رمضان کے موجودگی میں کہ بھائی اب جو آئندہ زندگی آنے والی ہے، رمضان کے بعد جو آنے والی ہے، یہ رمضان کے بعد کی زندگی کو ہم اب اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں. اس میں ہم اخلاص بھی ہو، صدق بھی ہو، سنت اور حاصل صدق کا اگر نکالا جائے تو اتباع سنت، سنت کی اتباع، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اپنے ہر چیز میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کا، آپ کے اعمال میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کی عادات میں، لوگوں کے ساتھ طرز عمل میں، ہر چیز میں اتباع سنت کا اہتمام کریں گے. اس کے لیے ابھی سے اپنے ذہنوں کو تیار کریں ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ بھائی یہاں پر رمضان کے اندر جو کچھ دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس سے جب نکلیں تو دامن جھاڑ کے نکل جائیں، اللہ بچائے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کی کوشش کریں. اور طریقہ اس کا یہ بتا دیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کی صحبت اختیار کرو، آنا جانا رکھو، اور ان کی باتیں سنو، ان کے پاس رہو، ان کے طریقے دیکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو صدق اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے فضل و کرم پر رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے تمام کاموں کے اندر اخلاص عطا فرما. یا اللہ اپنے خوشنودی کے لیے ساری زندگی ہماری اپنے خوشنودی کے لیے بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں صدق اور اخلاص کی دولت عطا فرمائیے، ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری عبادت فرمائیے. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جو بلو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عادل عطا فرما. یہ ابھی ایک پرچہ بھیجا ہے کسی نے کہ ایک 14 سالہ بچہ ہے، حفظ کر چکا ہے، 10 نظامی کا 1 سال بھی کر چکا ہے اور بلڈ کینسر کے بیماری میں مبتلا ہے. اے اللہ آپ اپنی رحمت سے اس کی اس بیماری کی نعمت کو یا اللہ عافیت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ اس کی بیماری کی نعمت کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ اس کی بیماری کی نعمت کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہمارے جتنے ہم میں ہمارے متعلقین میں، ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں، احباب میں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے عافیت کے ساتھ شفائے کامل عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو کچھ دعائیں آپ نے رمضان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے رحمت سے ان سب کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو لمحات رمضان کے باقی ہیں، یا اللہ ہم نے رمضان گزار دیا، یا اللہ اب تھوڑے سے لمحات باقی ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے ان سے صحیح استفادے کی توفیق عطا فرما، اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس میں اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ان سب کو قبول بھی فرما لے. اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمة الله.